الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سورہ آل عمران کے دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی. کل جس حصے پر ہم نے گفتگو کی تھی اس میں متعین طور پر مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور دو لفظوں میں دہرا دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا وہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم تمہیں چار نکات پر مشتمل ایک پروگرام دیتے ہیں. جب تک اس پروگرام پر عمل کرتے رہو گے دنیا میں گائیڈنس تمہارے قبضے میں رہے گی، اقتدار تمہارے پاس رہے گا، دنیا میں عروج تمہیں ہوگا اور دنیا کو تم لے کے چلنے والے بنو گے. لیکن یہ چار ہدایتیں اگر تم بھول گئے تو پھر جدھر تمہیں لوگ لے جانا چاہیں گے ادھر تم مڑ جاؤ گے، کوئی وزن کوئی طاقت تمہاری نہیں رہے گی. ان چار بنیادوں میں سے ایک بنیاد تو یہ تھی کہ تمہیں دنیا کے لوگ بہکائیں، اہل کتاب ہوں یا کوئی ہوں، تمہارے اسلام کو خلط ملط کرنا چاہیں، صحیح اسلام سے پھیرنا چاہیں. اور آج کل ایک اصطلاح چلی نا کہ ماڈرن اسلام، مختلف اصطلاحیں مختلف دور میں گھڑتے رہتے ہیں لوگ. خالص اسلام جو قرآن نے پیش کیا ہے اس سے جب تمہیں یہ پھیرنا چاہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا. اگر تم نے ان کی بات مانی تو پھر یہ تمہیں وہاں لے جا کے سکون پائیں گے، دم جب لیں گے جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں کفر سے تم واپس آئے ہو، کفر تک لے جائیں گے تمہیں. پہلی بات تو یہ بتائی. اس لیے بہت ہوشیاری سے دانائی سے اپنے دین پر جمے رہنا. دوسری بات یہ بتائی کہ محض ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے مطابق اپنے کردار کو بنانا، شخصیت کو بنانا یہ بھی ضروری ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں، دس دن کا کام نہیں، سال دو سال کا کام نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا کام ہے. مرتے دم تک تمہیں ایمان پر اور اسلام پر قائم رہنا. دو باتیں ہوئیں. تیسری بات یہ بتائی کہ تم سب کو متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک جسد بن کر، ایک جسم بن کر دنیا میں رہنا ہے. تم دنیا کے کسی خطے میں آباد ہو، ایک امت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس اتحاد کو جب تم نے پارا پارا کیا، فرقوں فرقوں میں بٹے، تو تمہارا وزن جاتا رہے گا، ساکھ اکھڑ جائے گی، کوئی وزن تمہارا نہیں رہے گا. اور آج بالکل صحیح بات یہی ہے کہ اگر مسلمان عرب کے ریگستان سے ایک ایک مٹھی ریتا لے کر اسرائیل پر ڈالیں تو پٹ جائے گا، لیکن اتنے بے وزن ہیں، اتنا انتشار ہے، اتنا خلفشار ہے کہ اس سے سارے خائف ہیں. 56 ملک ہیں آزاد ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہمیں، کوئی بخیلی ہمارے ساتھ نہیں، لیکن انتشار، خلفشار، اختلافات، نفسی نفسی کا یہ عالم ہے کہ گھر گھر میں نفسی ہے. اور اگر میں عرض کروں اور آپ برا نہ مانیں تو مسجد مسجد میں نفسی نفسی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ خلفشار، اعجاب زی کل رائن برائی ہی، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا عقل مند تو کوئی آخر ہے ہی نہیں، میں جو رائے رکھتا ہوں یہ بس وہی الہی ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اختلافات ہیں، خلفشار ہیں. تو اتحاد تیسری بات ہوئی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم جہاں رہو تم سدھارنے والی قوم ہو، امت ہو، خیر امت، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں کو مٹاؤ. یہ کام اگر تم کرتے رہے تو لوگ آنکھوں کا تارا بنا کے تمہیں رکھیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہوگی. تمہارے وجود سے اگر برائیاں مٹیں اور بھلائیاں پھیلیں تو ہر جگہ تمہاری عزت کی جائے گی. یہ چار پوائنٹ پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں دی تھیں مسلمانوں کو. یاد رکھیے چاروں باتیں، کوشش کیجئے کہ اپنی اپنی حد میں جا جو علم ہے، جو وسعت ہے، جو حالات ہیں، جو ہم پہنچا سکیں جہاں تک پہنچائیں ان باتوں کو. اس کے بعد جہاں سے آج میں شروع کر رہا ہوں، از غروت من حالک تبوب المؤمنین مقاعد للاخدال، ایک صبح ایسی آئی مدینے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر اس صبح کو گھر سے نکلے، پہنچے ایک پہاڑ کے دامن میں، اور وہاں اپنے لشکر کو اور اپنے فوج کو آپ نے جگہ جگہ کھڑا کیا، بتایا کہ تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو. اسی دن کی بات ہے کہ سب سے بڑے افضل الشہداء شہید ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے چچا تھے. بڑے بڑے عظیم صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. یہ پہاڑ تھا احد کا. ابھی ایک سال، سوا سال، ڈیڑھ سال پہلے بدر کی جنگ ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. یہ صرف تھوڑے سے 313 تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کے پاس اسباب بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہ افرادی قوت پر فتح ہوتی ہے، نہ اسلحہ سے فتح ہوتی ہے، نہ گھوڑوں سے فتح ہوتی ہے، نہ زروں سے ہوتی ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، بدر میں یہ کامیاب ہوئے. تھے 313، مقابلے میں جو لوگ تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بالکل پڑوس میں جو لوگ بستے تھے، بنی قینقاع والے، ان سے اللہ کے رسول نے صلح کر لی تھی، عہد کر لیا تھا. لیکن عہد انہوں نے اوپر اوپر تو کیا، اندرونی طور پر وہ بھی دشمن تھے مسلمانوں کے، اور وہ ساتھ دیا کرتے تھے مشرکین کا، جو وہی الہی کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہ پیغمبر کے اولاد تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے. اور بہت سنگین حالات تھے یہ. پھر ان مشرکین مکہ نے چونکہ بدر میں شکست کھائی تھی، اس لیے بفرے ہوئے تھے، غصے میں تھے، اور ان کا کام صرف یہی تھا
دو گاڑیاں، یہ ہانڈا ایل سی سی 90W ہے، یہ ٹویوٹا ایل آر سی 77B ہے، بلاک کیے ہوئے ہیں دوسری گاڑیوں کو، پلیز ریمو کریں ان کو.
تو اس وقت مشرکین مکہ کے ذہن میں غصہ تھا، انتقام کا جذبہ تھا. اس انتقام کے جذبے میں مکے کی سرزمین پر اگر کوئی گفتگو تھی، کسی مجلس کی، کسی چوپال کی، خانہ کعبہ کی، ہر جگہ یہی گفتگو تھی کہ ان مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے. مکے کے دو آخمی تھے، ایک کا نام تھا صفوان ابن امیہ اور ایک کا نام تھا عمیر ابن وہب. یہ دونوں مکے کی آبادی سے باہر نکلے مشورہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا زور کیسے توڑا جائے. باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، زندگی کا مزہ نہیں رہا ہے، ایسی ہم نے شکست کھائی ہے ان مسلمانوں سے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو قطعی ختم کر دیں. عمیر ابن وہب نے کہا کہ اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو میں تیار ہوں محمد کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، مگر میں کیا کروں، میرے ذمہ قرضہ بہت ہے، کون ادا کرے گا اسے؟ پھر یہ کہ میرے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پرورش کون کرے گا؟ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ آپ بالکل غم نہ کریں، جتنا قرضہ ہے تمہارا وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، اور جو تمہارے بچے ہیں، تمہارا کنبہ ہے، اس کی پرورش کا انتظام میں کروں گا. یہ طے ہو گیا. یہ جب طے ہو گیا تو ایک بات یاد رکھیے، عرب جو کچھ طے کر لیتا ہے اس پر ہمیشہ پابند رہتا ہے، اور یہ ایک ہی نسل ہے، عرب ہوں یا پٹھان، دراصل ایک ہی نسل ہے. یہ بھی جو کچھ طے کر لیتے ہیں پھر اس پر کاربند رہتے ہیں. عمیر کو پورا بھروسہ تھا کہ صفوان نے مجھ سے جو عہد کیا ہے یہ پورا کرے گا اسے. چنانچہ عمیر گھر گئے, تلوار تیز کی, اسے زہر میں بجھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کو نکل گئے. مدینے جب پہنچے تو اندھیرا چھا چکا تھا. انہوں نے مسجد نبوی کے پڑوس میں اپنے اونٹ کو روکا اور خاموشی سے اندر جانے کا ارادہ کیا, چپکے سے نکل جاؤں اندر, اللہ کے رسول اندر ہوں گے, حملہ کروں گا. مگر اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ ان کا اونٹ جو تھا وہ بول پڑا. اونٹ جب بولا تو عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ یہاں تو کوئی آدمی ہے, وہ قریب آئے, دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ سمجھ گئے, اس کا نیت سمجھ گئے. انہوں نے اسے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عمیر یا رسول اللہ کسی برے ارادے سے آیا. کہا نہیں, تم اسے چھوڑ دو. عمر سے کہا چھوڑ دو اسے, میرے پاس آنے دو, عمیر آؤ تم میرے پاس. عمیر آ گئے. عمیر جب آئے تو آپ نے پوچھا, عمیر کیا بات ہے, کیوں, کیسے آئے؟ کہا, یا رسول اللہ آپ لوگ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے لائے, اس میں ہمارا لڑکا بھی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے, ملنے کے لیے آیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, عمیر مگر یہ تلوار کیسی ہے؟ تو عمیر نے ایک بات کہی اور کہا, اے اللہ کے رسول, یہ ایک تلوار ہے مگر ہماری تلواروں نے پچھلے دنوں آپ کا کیا بگاڑ لیا جو آج بگاڑ لے گی کچھ. تلوار ہے مگر یہ کیا کر سکے گی؟ پھر پوچھا کہ تم آئے کس نے ندی سے, یہ بتاؤ. اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, عمیر وہ مکے سے باہر جنگل میں صفوان سے تمہارا کیا معاہدہ ہوا ہے؟ اس نے تمہارے بچوں کی ذمہ داری لے لی ہے, تمہارے قرض کی بھی ذمہ داری لے لی ہے. عمیر نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہم نے تو بہت جھٹلایا آپ کو, وہ تو آخرت کی باتیں تھیں اس لیے جھٹلا رہے تھے ہم, لیکن یہ تو ایسا واقعہ کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اب میں ایمان لاتا ہوں آپ پر. یہ صاحب ایمان ہو گئے. یہ جب ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے سے پہلے صفوان وہاں مکے میں گلی گلی اور بازار بازار گھوما اور کہا, اب تم چند دن میں ایک خبر سننے والے ہو, ایک خوشخبری سننے والے ہو, دنیا کے حالات سب بدل جائیں گے. گویا یہ کو عمیر قتل کرنے گئے, یہ خبر سنو گے. اس دوران خبر آئی کہ عمیر تو خود مسلمان ہو گئے. تو صفوان نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گا. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالی نے توفیق دی اور صفوان بھی ایمان لے آئے. ہے یہاں فتنے تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسی طرح ہمارا دین پھیلا ہے. آج ہم نے دعوت کا کام ختم کر دیا تو نہیں پھیل رہا ہے, لیکن اسی طرح پھیلا ہے. یہ کام آپ کرتے رہیں, انہی میں سے لوگ آپ کو ملیں گے اور آپ سے زیادہ کام کرنے والے ہوں گے. یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کے بعد اندازہ کیجیے اس واقعے سے کہ کتنا ان لوگوں کے درمیان جوش انتقام تھا. غزوہ احد کا واقعہ ہوا. 5,000 کے قریب فوجی وہاں سے چلے مکے سے چڑھائی کرنے کے لیے مدینے پر. اس 5,000 میں 300 تو اونٹ سوار تھے, 200 کے پاس گھوڑے تھے, 700 کے پاس زرہ تھی, بڑی عظیم زرہ. اس طرح تیار ہو کر آئے تھے احد میں لڑنے کے لیے. احد میں اللہ تعالی نے یہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 1,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے, لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہر دور میں, رسول کے دور میں بھی یہ ہوا. اب اگر ہو رہا تو کوئی تعجب نہیں ہے, رسول کے دور میں بھی یہ ہوا کہ منافقین ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. آپ 1,000 کی سواروں کو لے کر جنگ احد میں جنگ کے لیے جا رہے تھے. شوت کے مقام پر آ کر عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 آدمی الگ کر لیے، واپس ہو گیا، 700 رہ گئے ہم آپ، 700 افراد مقابلے پر آئے 5000 کی کوئی نسبت ہے؟ جنگ ہوئی، اللہ تعالی کے جانبازوں نے مقابلہ کیا اور جنگ میں فتح نصیب ہو گئی مسلمانوں کو. 50 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر لگا رکھے تھے کہ ادھر سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور ان سے ہدایت کی تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ فتح ہو گئی، لوگ غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. عبداللہ ابن جبیر پکارتے رہ گئے مگر یہ نہیں رکے اور لوٹنے میں لگ گئے. خالد ابن ولید قیادت کر رہے تھے کفار کی، جو لشکر کی، انہوں نے دیکھا یہ درہ خالی ہے، ادھر سے حملہ کر دیا. اس حملے میں تتر بتر ہو گئے مسلمان، وہ توقع کے خلاف تھا، وہ اب تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، مال لوٹ رہے تھے وہ. اسی دوران جب حملہ ہوا تو ادھر بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگا. اسی دوران یہ خبر مشہور ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یہ وہی بنو دینار کی خاتون دوڑی ہوئی آئیں اور اس نے کہا، لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہی دوڑی ہوئی، کہا میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے. صحابی نے کہا بی بی اللہ کے رسول تو زندہ ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے. اور آگے بڑھی، کسی سے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، کہا رسول اللہ تو ٹھیک ہیں لیکن تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. اور آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ کیا حال ہے، کیا رسول اللہ تو ٹھیک ہیں لیکن تمہارا باپ انتقال شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی، اس جو اس کے الفاظ تھے عربی کے، اس کو اردو میں بیان کیا ہے علامہ شبلی نے، باپ بھی بیٹا بھی شوہر بھی برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، آپ زندہ ہیں، وکل مصیبت بادک جللو، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد تو ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے، تو میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، آپ کو صحیح سالم میں نے دیکھ لیا. اسی جنگ میں، اسی غزوے میں، عین موقع پر مسلمانوں کو پھر یہ پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ خبر غلط تھی، چنانچہ پھر چاروں طرف سے وہ جمع ہو گئے. جب دوبارہ جمع ہوئے یہ، تو اب جنگ زیادہ نہیں ہوئی. کرنا یہ چاہیے تھا کفار کو کہ یہ ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، اپنی فتح کو کامل کرتے، لیکن کیا خدا نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ پھر واپس آ رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پلڑا ان کا بھاری ہو جائے، یہ نکل بھاگے. ابھی آدھی منزل تک گئے تھے مکے میں کہ دلوں میں خیال آیا کہ ہم نے تو اپنی فتح تکمیل تک پہنچائی نہیں، آج زور توڑ دیتے ان کا، پھر آئے یہ لوگ. آنا چاہا انہوں نے سفیان کی قیادت میں، تو کچھ دور تک آئے وہ، پھر ان کی ہمت نہیں پڑی، واپس ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو ان کا تعاقب کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے تک گئے دوسرے دن، لیکن معلوم ہوا کفار بھاگ گئے. ایک تو یہ بات کہ جب کفار نے فتح پا لی ان لوگوں پر، تو پھر کیوں بھاگے وہ، یہ ایک راز ہے. یہ بات نگاہ میں رکھیے کہ فتح و شکست ظاہر میں نہیں ہوتی، فتح و شکست سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کس کو کب وہ فتح دے دے اور کن حالات میں فتح دے دے، جہاں گمان بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں جاتا، وہاں سے بھی فتح ہو سکتی ہے. اور فتح ہماری یہ نہیں ہے کہ مسلمان باقی رہ جائیں کچھ، یا کوئی ملک خراب نہ ہو، یا کوئی ملک ضائع نہ ہو، یہ ہماری فتح نہیں ہے. فتح ہماری یہ ہے کہ اسلام نکھر کر سامنے آ جائے. ان شاء اللہ تعالی ملک بھی ٹوٹیں گے، کچھ مسلمان بھی شہادت پائیں گے، کچھ لوگ بھی ختم ہوں گے، کچھ پکڑے بھی جائیں گے، کچھ شہید بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اسلام قیامت تک روشن و منقع ہو کر سامنے آتا رہے گا. جب جب اس طرح کے مواقع ہوں گے اسلام کو فتح ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان تو شکست کھا جاتے ہیں، اسلام کو فتح ہو جاتی ہے. اس واقعے کو، اس جنگ کو بہت تفصیل کے ساتھ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ یہاں سے شروع کیا اور سورت کے آخر تک ہے یہ پورا واقعہ بیان کیا. اس پورے واقعے میں چند باتیں بڑی خاص ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ موت سے بھاگنے سے آدمی موت سے محفوظ نہیں ہو جاتا، اور یہ حقیقت ہے. آپ جنگ سے بھاگیں، موت سے بھاگیں، تو کیا موت سے چھٹکارا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، موت تو بہرحال آئے گی. میدان جنگ میں آتی تو شہادت ملتی، سعادت ملتی. چارپائی پر آئے گی تو شہادت سے محروم ہو جاؤ گے، شہادت سے محروم ہو جاؤ گے، آئے گی تو بہرحال موت. جب موت بہرحال آنا ہے تو شہادت کی موت اگر مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں. یہ ایک بات تو یہ. کفار سے یہ بات کہی ہے کہ موت تمہیں بھی بہرحال آنا ہے، کیا کفر پر مرنا لعنت کی بات نہیں ہے؟ جب تمہیں موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ اسلام کی موت مرو کہ آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو. یہ بات ہے کہی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب قصہ ناپید ہو جائے گا، مرنے کے بعد گل سڑ جاؤ گے، ایسا نہیں، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اور وہاں تمہاری زندگی کا انجام تمہارے سامنے آئے گا، پورا پورا اجر ملے گا، پوری پوری سزا ملے گی. تو وہاں کی فکر کرو، دنیا کی فکر کوئی چیز نہیں. وہاں اگر تم جہنم سے بچ گئے اور جنت مل گئی تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ یہ دنیا کی زندگی بہت دھوکہ دیتی ہے، ہر چیز اس کی دھوکے والی ہے. جوانی ہے، آدمی جوان ہوتا ہے، سوچتا ہے جوان ہی رہوں گا ہمیشہ، لیکن ہر دن جو گزر رہا ہے بڑھاپا قریب آ رہا ہے. سمجھتا آدمی یہ ہے کہ جوانی دھوکہ دیتی ہے اسے، کہ طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، اقتدار ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، کسی کی نہیں سنوں گا، حکومت ہے میرے پاس، سپر پاور ہوں، کسی کی نہیں سنتا. لیکن نہ اقتدار رہتا ہے نہ جوانی رہتی ہے، سب دھوکے کی باتیں. نہ دنیا رہتی ہے، اور دنیا رہ بھی جائے تو آپ نہیں رہیں گے، دنیا سے فائدہ اٹھانے والے نہیں رہیں. تو دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے، نظر دھوکہ کھاتی ہے، آنکھ دھوکہ کھاتی ہے. اور آنکھ کے دھوکے کی تو بات یہ ہے کہ جہاز اوپر اڑتا ہے نا تو ہوتا تو کئی فٹ لمبا ہے، لیکن ذرا سا نظر آتا ہے، یہ آنکھ کی جو دھوکہ ہے. چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، فائدہ پہنچاتی رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بہت جلد بات ختم ہو جاتی ہے. سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یاد ایسا ہوتا ہے، پتہ ایسا چلتا ہے کہ کل کی بات تھی، میں جوان ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، بچے شروع ہوئے تھے، آج نانا بن گئے، کل دادا بن جائیں گے، قصہ ختم ہو گیا. دادا بننا، نانا بننا علامت ہی اس بات کی کہ اب جانے والے ہیں، آپ تیاری کیجئے، یہ جو علامت ہے. اس لیے کہ آپ کے دادا گئے تو آپ آئے، آپ دادا بنے جائیں گے تو آئیں گے دوسرے لوگ، ورنہ زمین میں جگہ ہی نہیں رہے گی اگر آپ ہمیشہ رہیں. اس لیے جعلکم خلائف الارض، ایک کا ایک کو جانشین اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم جانشین ہیں کسی کے، کسی کے جانشین ہیں، کوئی گیا تو ہمیں جگہ ملی، اب ہم جگہ خالی کریں گے تو کسی کو ملے گی، دوسرے کو ملے گی، اس کے بعد اس کی ملے گی. یہی دنیا میں چل رہا ہے، چکر ہے، سمجھ میں انسان کے نہیں آتا، یاد نہیں آتا، زندگی دھوکہ دیتی چلی جاتی ہے. تو آخری بات یہ کہی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں. دعاؤں میں یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا اور اس کائنات پر نظر ڈالے اور غور کرے, صبح شام, صبح ہو رہی ہے, شام جا رہی ہے, شام آ رہی ہے, صبح جا رہی ہے, دن ختم ہو رہا ہے, رات آ رہی ہے, رات ختم ہو رہی, دن آ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دن ختم ہو جائے گا اور آپ رہ جائیں گے؟ جس طرح دن شروع ہوا اور ختم ہوا شام آئی, اس طرح آپ کی زندگی بھی ایک شام آئے گی. جس طرح رات آئی اور صبح نمودار ہوئی, اس طرح آپ کی بھی آخرت کی زندگی نمودار ہوگی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اس پر غور کرے تو اندر سے یہ آواز نکلے گی, اے پروردگار تو نے یوں ہی ابس نہیں پیدا کیا اس دنیا کو, کوئی مقصد ہے تیرے سامنے. تیرا پیغمبر جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے, اننا سمعنا منادی ینادی, منادی کرنے والے کی منادی ہم نے سن لی, اس کی ندا سن لی, جن ایمان, اس نے ایمان کی دعوت دی تھی, فآمنا, ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے پروردگار ایمان تو ہم لے آئے لیکن بڑے خطا کار تھے, بڑے گناہ کار تھے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت دینا ان لوگوں کے ساتھ جو نیکوکار ہیں. ربنا انک ما, ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے میرے پروردگار تو نے جس کو جہنم میں داخل کیا ہے وہ تو رسوا ہو گیا. وما للظالمین من انصار, وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظلم یہاں جتنے چاہے کر لیں, مگر کتنے دنوں کا ہے یہ؟ 60-70 سال کی زندگی ہے, ختم ہو جائے گی. کر لو ظلم جتنا کرنا چاہو, انجام تو سامنے آنے والا ہے. ربنا واتنا ما واتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ, اے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے پیغمبروں سے, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, تو تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے, تو نے وعدہ کیا ہے پورا کر کے رہے گا. یہاں تک بات ہونے کے بعد ایک نقطہ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ دعائیں جتنی ہیں یہ سب مذکر کے صیغے میں ہیں, گویا مرد مانگ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فاستجاب لہم ربہم, ہم نے یہ سب دعائیں قبول کر لی. کس کی دعائیں قبول کر لی؟ من عاملہ منکم, تم میں سے جو بھی عمل کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے. اس لیے کہ عمل کے بغیر کی دعا نہیں مانی جاتی, وہ دعا مانی جاتی جو عمل کے ساتھ ہو. تو عمل کرنے والوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, اوپر جو ہے ذکر وہ تمام مذکر کے صیغوں کا ہے, مردوں نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کھولا من عاملہ منکم, عاملہ منکم من ذکر نہ انسا, عورت نے دعائیں مانگی ہوں یا مرد نے مانگی ہوں, یہ گویا اپنی بندیوں کو بھولا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. بہت عجیب و غریب بات ہے, ورنہ یہ کہ اگر یہ نہ کہتا ذکر نہ انسا تب بھی بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بندیاں یہ سوچیں کہ ہمیں بھول گئے. بعضکم من بعض, تم ایک ہی ہو, بعض بعض سے ہو, عورت سے مرد ہے, مرد سے عورت ہے, یہی دنیا میں چلا آ رہا ہے, تو ان کو بھولا نہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی, جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں, اپنے گھروں سے جو نکالے گئے ہیں, میری راہ میں ستائے گئے ہیں, جنہوں نے قتال کیا ہے, قتل بھی ہوئے ہیں, لو کفرن عنہم سیئاتہم, میں ان کی زندگیوں سے, ان کے جسموں سے ان کے گناہ چھانٹ دوں گا, چھیل دوں گا, ختم کر دوں گا. ولو دخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار, اور لازمن ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہر بہ رہی ہیں. ثواب من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ سے بہتر کس کے پاس ثواب ہے. اس کے بعد ایک عجیب و غریب آیت ہے, جتنی مرتبہ آپ اسے پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, تمہیں دھوکے میں نہ دیں نہ ڈالیں ان لوگوں کا اترا اترا کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور چلت پھرت ان کی چہل پہل, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کفار جو چہل پہل کر رہے ہیں, رونق کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, لا یغرنک تقلب الذین, ان کی چلت پھرت, ان کا گھومنا پھرنا, ان کا غرور و تمکنت میں چلنا پھرنا اور چیزوں پر فخر کرنا, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل, یہ جلد ختم ہونے والی متاع ہے. ثم مآواہم جہنم, اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المہاد, اور بہت بری جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن جنہوں نے ایمان لائے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنتیں ہیں. نزلم من عند اللہ, اللہ کی طرف سے مہمانداری ہوگی, میزبان اللہ ہوگا. اور جس کا میزبان اللہ ہو اسے کیا کمی ہوگی. نزلم من عند اللہ, یہ لفظ یاد رکھیے گا, مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے ان اہل جنت کی, مومنین کی. وما عند اللہ خیر الابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے ابرار کے لیے, نیکوکاروں کے لیے. اس لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, باقی تو وہی رہنے والا جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے. اس کے بعد پھر ایک آخری آیت ہے, اس پر بات ختم کی اللہ تعالیٰ نے. وہ چار باتیں یاد رکھیے گا جو شروع میں ہم نے بتائی تھی مومنین سے. اس کے بعد پھر مومنین کو خطاب کر کے کہا, پھر بتائی چار باتیں اور. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے ایمان لانے والو صبر کی زندگی گزارو, ثبات کی زندگی گزارو, ثابت قدمی کی زندگی گزارو, جذبات پر بھی قابو پاؤ, اپنے اصولوں پر بھی قائم رہو, مشکلات آئیں تو انہیں بھی انگیز کرو. یہ صبر کے معنی. وصابروا, اور دوسرے کے طرف سے مصیبتیں آئیں تو ان میں بھی صبر دکھاؤ, ڈٹ جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرو, کہیں تھوڑ دلے نہ ثابت ہو, کمزور نہ ثابت ہو. وہ صابر, وہ رابطو, اور اپنی سی تیاریاں رکھو مقابلے کی. ایک اور جگہ بھی ہے کہ گھوڑے تیار رکھو, ہتھیار تیار رکھو. رابطو میں سب کچھ ہے, جو دور ہو, جو تیاریاں تم کر سکتے ہو اس میں کوتاہی مت کرنا. توکل کے معنی یا اللہ پر بھروسے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہو نہ کرے, اپنی سی کوشش کر کے پوری طرح کوشش کرے, تیار رکھے اپنے آپ کو ہر ایسی چیز, جو بھی جو دور کی حالات ہوں ان کے لحاظ سے تیاری کرے, لیکن اپنی تیاریوں پر بھروسہ کرنے کے بعد بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر. واتقوا اللہ, اور تقویٰ کی زندگی گزارتے. چار باتیں ہیں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان چار باتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے جو میں نے کل عرض کی تھی, اور ان چار باتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے جو آج عرض کی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.